تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فقيل له ما هذا الشرح فقال إن النور إذا قذف في القلب انشرح له الصدر وانفسح. قيل فهل لذلك من علامة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول. یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. ایسے ہی آیت پر فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من رب. یہ آیت تلاوت فرمائی. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اسلام کے لیے اس کا شرع صدر فرما دیتے ہیں، سینہ کھول دیتے ہیں، تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک خاص نور اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیں اس کو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک خاص نور حاصل ہو جاتا ہے. یہ مفہوم ہے آیت کا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما ھذا الشرح، یہ سینہ کھولنے کا کیا مطلب؟ یہ جو کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو ایک پروردگار کی طرف سے نور حاصل ہو جاتا ہے، تو یہ سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے بندے کے قلب میں نور ڈالتے ہیں تو اس سے اس نور کے لیے سینہ کھل جاتا ہے. یعنی سینہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نورانیت قبول کرنے سے مانع تھا، بند تھا. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اپنا نور داخل فرمائیں تو اس کے لیے سینہ کھل جاتا ہے اور اس کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے اس نورانیت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پھر دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی علامت ہے؟ یعنی یہ کیسے پتا چلے کہ یہ نور کسی شخص کو حاصل ہو گیا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نورانیت اس کے قلب میں اتر گئی ہے. یہ پتہ کیسے چلے, اس کی علامت کیا ہے؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزولہ. یہ تین علامتیں بتائیں, یہ تین علامتیں جب پائی جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس آیت کا مورد بنا دیا ہے, مصداق بنا دیا ہے, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے, اس کے اندر نورانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتار دی گئی. وہ تین علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ اس دھوکے کے گھر سے انسان اپنے آپ کو لفظ یہ ہے کہ کنارہ کش کر لے دھوکے کے گھر سے, یعنی دھوکے گھر سے مراد ہے دنیا, اس سے کنارہ کشی, لفظ ہے کنارہ کشی کا, کہ دوسرے الفاظ میں دنیا سے کنارہ کشی. اور دوسری علامت دار الخلود, یعنی جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے آخرت کا, اس کی طرف رجوع, اس کا شوق, اس کی طرف اشتیاق, اس کا دل میں یا اس کو بار بار دل میں یاد کرنا اور اس کا دھیان رکھنا آخرت کا. اور تیسری علامت بتائی کہ والاستعداد للموت قبل اوانی, کہ موت کے آنے سے پہلے ہی موت کے لیے تیار ہو جانا اور تیار رکھنا اور تیاری کرنا. یہ تین علامتیں ہیں, جس اللہ کے بندے میں یہ تین علامتیں پائی جائیں, دنیا سے کنارہ کشی, آخرت کا اشتیاق اور موت کی تیاری, تو یہ تین علامتیں جب پائی جائیں سمجھ لو کہ وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نورانیت اس کے قلب میں داخل کر دی گئی. اب ان تین علامتوں کو تھوڑا سا ذرا سمجھ لینے کی ضرورت ہے, تین علامتیں کیا ہیں؟ خلاصہ تو اس آیت کا, اس حدیث کا اب یہ نکلا کہ ہر مسلمان کو, ہر اللہ کے بندے کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تین باتیں حاصل ہوں, تاکہ یہ علامتیں پیدا ہوں تو اس سے پتہ چلے کہ اسلام کے لیے شرع صدر ہو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نورانیت اس کے قلب میں نازل کر دی گئی ہے. لہٰذا یہ تینوں چیزیں قابل تحصیل ہیں, اگر پہلے سے حاصل ہیں سبحان اللہ, اگر پہلے سے حاصل نہیں ہے تو اب ان کو حاصل کرنے کی فکر چاہیے, کوشش چاہیے. اس لیے تینوں کو کا مطلب سمجھنا ضروری ہے. پہلا لفظ جو استعمال کیا کہ دنیا سے کنارہ کشی, اور دنیا کے لیے لفظ استعمال کیا دار الغرور. دار الغرور کے معنی دھوکے کی دنیا, دھوکے کا گھر, دھوکے کا گھر. اور یہ اشارہ ہے قرآن کریم ہی کی آیت کی طرف, کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا میں زندگی وہ محض دھوکے کا سامان ہے. دھوکا کیا ہوتا ہے؟ دھوکا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ظاہر میں ایک چیز اچھی نظر آ رہی ہے, دلکش معلوم ہو رہی ہے, دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے, قلب میں اس کی طرف کشش ہو رہی ہے, اور حقیقت میں وہ کشش والی چیز ہے نہیں, محبت والی چیز ہے نہیں. تو دنیا کا حال یہی ہے کہ ظاہر میں بڑی چمک دمک ہے, بڑی کشش ہے مال کی طرف, دولت کی طرف, جاہ اور منصب کی طرف, اولاد کی طرف, بیوی بچوں کی طرف, دوست احباب کی طرف, شہرت اور عزت کی طرف, دنیا کے جو یہ سارے ساز و سامان ہیں ان کی طرف بڑی کشش ہوتی ہے انسان کو. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, قرآن کریم خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مزین بنا دیا, لیکن مزین بنایا اسی لیے گیا ہے کہ حقیقت ان کی کچھ نہیں. ان کو مزین بنانا یہ ایک امتحان ہے، ایک ابتلا ہے کہ کون ہے جو اس ظاہری زیب و زینت میں الجھ کر اپنی اصل منزل مقصود کو بھول جاتا ہے، اور کون ہے جو اس کو یاد رکھتا ہے. یہ زینت اس لیے پیدا کی گئی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے گرد، اس کے جنت کے گرد اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی باڑ لگائی ہے جو دیکھنے میں بری لگتی ہے، مشقت والی چیزیں ہیں، اور جہنم کے گرد ایسی چیزوں کی باڑ لگائی ہے جو دیکھنے میں بڑی عمدہ نظر آتی ہیں، آدمی کا دل ان کی طرف لپکتا ہے. یہ گناہ جو ہیں ان کی حالت یہی ہے کہ ان کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، انسان کا نفس اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور حقیقت میں وہ انسان کو وہاں لے جانے والی ہے. کیونکہ دنیا کا سارا سامان بیشتر انہی چیزوں پر مشتمل ہے، اس واسطے قرآن نے بھی اس کو متاع اور غرور فرمایا، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دار الغرور سے تعبیر فرمایا. تو فرمایا کہ اس سے کنارہ کشی، یہ ہے پہلی علامت اسلام کے لیے سینہ کھلنے کی. لیکن کنارہ کشی کا کیا مطلب؟ جنگل میں جا بیٹھے آدمی، کھانا پینا چھوڑ دے، تعلقات ختم کر دے، بیوی بچوں کو چھوڑ جائے، یہ مطلب؟ ظاہر ہے کہ یہ مطلب اس لیے نہیں کہ قرآن و حدیث نے جگہ جگہ اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ رہبانیت اور دنیا کو بالکل ترک کر کے بیٹھ جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کو منظور نہیں. منظور یہ ہے کہ رہو اس دنیا، اس دھوکے کے گھر میں، اسی ساز و سامان کو برتو، لیکن برتنے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت آخرت کی محبت پر غالب نہ آنے پائے. بس یہی سارا امتحان ہے کہ رہو اس میں، برتو اس کو، لیکن اس کی محبت آخرت کی محبت پر غالب نہ آئے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں قیصر و کسرا کا ایران فتح ہوا، تو بڑے زبردست خزانے، کسرا کے محلات کے خزانے، سونے چاندی کے، قالین، خدا جانے ایسے سب کے سامان، وہ سارے لا کر ڈھیر کر دیے گئے مسجد نبوی کے سامنے مال غنیمت کے طور پر. تو جب وہ خزانے آئے سامنے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ کر ایک دعا فرمائی. ان حضرات کے ایک ایک جملے کے اندر حکمت اور نصیحت کے باب پنہاں ہیں. دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ مال و دولت جو آپ نے عطا فرمایا، تو یہ تو آپ نے خود کہہ دیا قرآن میں کہ ہم نے اس کو انسان کے لیے مزین کیا ہے، اور اس کی محبت ہم نے انسان کے دل میں ڈال دیا ہے، روپے پیسے کی محبت، اولاد کی محبت، گھر والوں کی محبت. تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے ڈالی ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یا اللہ اس کی محبت سے دل کو خالی کر دیجئے، اس واسطے کہ جب آپ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے تو وہ محبت تو ہوگی، لیکن دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ ان چیزوں کی محبت، آخرت کی محبت پر، آپ کی محبت پر غالب نہ آنے پائے، اور آپ کی محبت ان کے اوپر غالب ہو جائے. یہ دعا کرتا ہوں. تو اس دعا کے ذریعے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بھی بتا دی، یہ بھی بتا دیا کہ اس کا بالکلیہ چھوڑ دینا اور رہبانیت اختیار کر لینا یہ منظور نہیں، لیکن یہ ہے منظور اور مقصود کہ دنیا کی محبت مغلوب رہے اور اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت وہ غالب آ جائے. جس کی علامت یہ ہے کہ جس جگہ ٹکراؤ ہو جائے دونوں میں، دنیا کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اور آخرت کی محبت میں، تو وہاں انسان دنیا کی محبت کو پیچھے چھوڑ دے اور اللہ کی محبت کو اور دین کی محبت کو اختیار کرے، اور یہی سارا امتحان ہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی محبت ختم، اور جا کے بیٹھو تو اتنا مشکل شاید نہ ہوتا. لیکن یہی امتحان ہے کہ اسی کے اندر رہو اور اس ساری کششوں کو برداشت کرو اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارو. چل پہلے بھی سنایا تھا آپ کو کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے تعبیر فرمایا اس بات کو. فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال ایک کشتی کی سی ہے اور دنیا کی مثال پانی کی سی ہے کہ جب تک پانی نہ ہو کشتی نہیں چل سکتی. ایسے انسان کے پاس اگر دنیا کا ضروری سامان نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا. کھانے کا وہ محتاج, پینے کا وہ محتاج, کپڑے کا وہ محتاج, رہنے کے لیے گھر کا وہ محتاج, اعزاء احباب اقارب کا وہ محتاج. تو دنیا نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. جیسے کشتی اگر پانی نہ ہو تو کشتی چل نہیں سکتی. لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ پانی جو ہے یہ اسی وقت تک کشتی کے لیے فائدہ مند ہے جب تک کشتی کے چاروں طرف رہے, ارد گرد رہے, دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے وہاں رہے تو کشتی کو یہ دھکا دیتا ہے, یہ چلانے میں مدد دیتا ہے. لیکن یہی پانی اگر چاروں طرف سے ہٹ کر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی کو ڈبو دے گا, اس کو ہلاک کر دے گا. تو کہتے ہیں کہ دنیا جب تک تمہارے چاروں طرف ہے تو تمہارے لیے معاون ہے, تمہارے لیے معین ہے, مددگار ہے. لیکن جس دن یہ دنیا تمہارے دل کے اندر سما گئی اور اندر داخل ہو گئی تو یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا, یہ کشتی کو ڈبو کر چھوڑے گا. مولانا فرماتے ہیں کہ آب اندر زیر کشتی پشتیس, آب اندر زیر کشتی پشتیس, آب در کشتی ہلاک کشتیس. کہ جب تک پانی کشتی کے چاروں طرف ہے, نیچے ہے, تو اس کو پشتی بن جاتا ہے, سہارا دیتا ہے, دھکے دیتا ہے, چلانے میں مدد دیتا ہے. لیکن اندر داخل ہو گیا تو کشتی کے لیے ہلاک. کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ دنیا اسی طرح چاروں طرف رہے تمہارے, رہو اس میں اور اس کو اپنے زندگی کے چلانے میں استعمال کرو. لیکن دنیا سے کنارہ کشی کے معنی یہ ہے کہ اس کو اندر داخل ہونے مت دو, اس کی محبت کو اللہ کی محبت پر, اللہ کے دین کی محبت پر غالب نہ آنے دو. کیسے ہو تو اس کی علامت میں نے عرض کر دی کہ ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ ایک گناہ کا کام ہے, جانتے ہو کہ گناہ ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, اور دنیا کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ کام کیا جائے, آخرت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑا جائے. یہ دیکھو کہ اس کشمکش کے موقع پر کون جیتتا ہے, کون ہارتا ہے. اگر تم جیت گئے اور گناہ کے دائیے کو تم نے پٹخ دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا تمہارے چاروں طرف ہے, اندر نہیں گھسی. لیکن اگر تم اس کے آگے مغلوب ہو گئے, ہتھیار ڈال دیے اور ہتھیار ڈال کر تم نے گناہ کے راستے کو اختیار کر لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی دنیا باہر نہیں نکلی, دل کے اندر موجود ہے. ابھی یہ تجافی ان دار الغرور, دنیا کے سے کنارہ کشی کی جو پہلی علامت ہے وہ حاصل نہیں ہے, اس کو حاصل کرنے کی فکر کر. ہر شعبہ زندگی کے اندر ہر انسان کو یہ کشمکش پیش آتی ہے کہ آج کی دنیا میں خاص طور پر گناہوں کے دائیے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں, آنکھ بہکتی ہے, زبان بہکتی ہے, کان بہکتے ہیں, اور یہ کشمکش پیدا ہوتی ہے کہ آیا ان کی حفاظت کروں یا اپنی لذت کے تقاضے سے ان کو گناہ میں استعمال کر لوں. یہی موقع ہے امتحان کا, اس امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ, تجافی اندار الغرور کے لیے, کی منزل حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اور تیار اس طرح ہو جاؤ کہ اپنی ہمت کو مضبوط کرو کہ یہ دو چیزوں کے درمیان جب کشمکش ہو رہی ہے, ایک گناہ کا کام ہے, ایک جائز کام ہے, اور ان دونوں کی کشمکش میں گناہ کے کام کو مغلوب کرنے اور آخرت کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے اپنی ہمت کو استعمال کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ہمت ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کی مثال ربر کسی ہے, اس کو جتنا چاہو کھینچ لو اور جتنا چاہو اس کو سکیڑ لو. اللہ نے ہمت یہ دی ہے, اسی ہمت کے بلبوتے پر لوگ خدا جانے کیسے نہج العقول کارنامے انجام دیتے ہیں. اسی ہمت سے آدمی چاند پہ پہنچ گیا, اسی ہمت سے خدا جانے کرتب باز لوگ جو ہیں وہ رستے کے اوپر چل رہے ہیں اور بڑے بڑے ایسے کارنامے انجام دے رہے ہیں جن کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے. وہ ہمارا جانا ہوا تھا نیاگرا آبشار کے اوپر, تو وہاں ایک شخص نے ہمیں ایک رسالہ چھوٹا سا دیا نیاگرا آبشار کے اوپر. وہ آبشار اتنا دنیا کا سب سے بڑا آبشار ہے اور نیاگرا دریا اس کے نیچے سے بڑی ہی تیزی سے گرتا ہے, اس طرح کہ اگر آدمی کوئی وہاں پر گر جائے تو اس کی ہڈی پسلی بچنے رہنے کا پتہ نشان ملنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ رسالہ دیا کہ کن لوگوں نے یہاں پر مہم جوئی کی ہے, تو اس میں لکھا ہے کہ کسی نے ایک اس کے اوپر رستہ باندھا اور رستہ باندھ کر اس آبشار کے اوپر سے رستے کے اوپر چلتا ہوا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا, اس سے بھی آگے دوسرا آدمی آیا, اس نے وہ نصیب ہے کہ خود گزرا بلکہ ایک آدمی کو کندھے میں بٹھا کر اور اس رستے کے اوپر سے وہ رستہ قطع کر رہا ہے, ایک کنارے سے دوسرے کنارے جا رہا ہے. تیسرا آیا, اس نے ایک کو کندھے پر بٹھایا, جو کندھے پر بیٹھا تھا اس کے سر کے اوپر بوجھ لادا اور اس طرح رستہ قطع کر رہا ہے. کاہے کے لیے؟ ریکارڈ قائم کرنے کے, کہ دنیا کے اندر یہ ریکارڈ قائم ہو گیا کہ فلاں شخص نے نیاگرا آبشار کو اس رستے کے اوپر گزر کر عبور کیا اور دوسرے نے اس کے اوپر کندھے میں بٹھا کر عبور کیا, تیسرے نے یوں کر کے عبور کیا, صرف اس لیے کہ ایک ریکارڈ قائم ہو جائے دنیا کی تاریخ میں کہ اس نے یہ کارنامہ انجام دیا. تو آج تصور کرو کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ بھائی نیاگرا آبشار کو رستے کو باندھ کے عبور کرو تو کر سکو گے؟ سنتے ہی ایک جھرجھری آ جائے آدمی کو. لیکن جس شخص نے ارادہ کر لیا, ہمت باندھ لی, اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہمت باندھ لو تو اچھے کام کی باندھ لو تو ہم اس میں برکت دیتے ہیں, اور غلط کام کی باندھ لو, فضول کام کی باندھ لو تو اللہ ہم اس میں بھی تمہاری مدد کر دیتے ہیں. کر دی, ریکارڈ قائم کر دیا, اس کی مرضی پوری ہو گئی. تو اتنی بڑی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا فرمائی ہے. تو اسی ہمت کو مطالبہ یہ ہے کہ اس ہمت کو استعمال کر لو گناہ سے بچنے کے لیے, اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچنے کے لیے. اس نے تو فضول ایک کام کے لیے, ایک ایسے کام کے لیے اپنا وقت ضائع کیا جس کا کوئی حاصل اور نفع نہیں. ریکارڈ ایک قائم ہو جائے, کیا ہو گیا بھائی؟ ریکارڈ قائم ہو گیا تو کیا مل گیا؟ لیکن تم اس کام کو کر لو آخرت کی بھلائی کے خاطر. مشہور قصہ ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ میں ایک ایسا آپ کو کارنامہ دکھاتا ہوں کہ آپ نے دنیا ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کیا دکھاؤ؟ تو اس نے دربار کے عین درمیان فرش کے اوپر ایک سوئی گاڑی, سوئی سینے والی, اور اس سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر کھڑا ہوا ہاتھ میں دھاگا لے کر, اور 10 گز کے فاصلے سے وہ دھاگا پھینکا, وہ سوئی کے ناکے میں پار ہو گیا, پھر ہو گیا دور سے کھڑے ہو. ہارون رشید نے بڑا حیران ہوا کہ واقعی بھائی تم نے بڑا کمال حاصل کیا. انہوں نے کہا جی میں نے ریاضتیں کی ہیں مدتوں ریاضت کر کے یہ کمال حاصل کیا ہے کہ اسے دور سے دھاگا اس میں ڈال دیتا ہوں پھر ہو دیتا ہوں. تو ہارون رشید نے کہا بھائی واقعی بڑا کمال کیا, تو ایسا کر اپنے کسی خادم کو حکم دیا کہ اس کو بھائی 100 دینار انعام دو, 100 شرفیاں, اس نے بڑا کمال دکھایا, اور 100 جوتے لگاؤ. وہی عجیب قصہ ہے کہ 100 دینار انعام دیا اور 100 جوتے بھی. کہا کہ ہاں انعام اس بات کا کہ اس نے واقعی بڑا کمال دکھایا, اس سے پہلے ہم نے ایسا منظر نہیں دیکھا. اور سو جوتے اس بات کے کہ کس فضول کام میں اپنی عمر برباد کی. اگر یہ محنت اور یہ مشقت یہ جد و جہد یہ کسی مفید کام کے اندر کرتا, اپنی ہمت کو کسی مفید کام کے اندر استعمال کرتا تو خدا جانے انسانیت کو کیا کچھ فائدہ پہنچا دیتا, اور یہ فضول کام کے اندر اس نے اپنا وقت ضائع کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت ایسی عطا چیز عطا فرمائی ہے کہ جو جتنا چاہو اس کو کھینچ لو, کہاں تک پہنچا دو, اور اس کے لیے تو آخرت کی تیاری کے لیے اس کو استعمال کر لو, گناہوں سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کر لو. اور اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ ان چیزوں میں تو بڑی بہت لمبی ریاضتیں چاہیے. آخرت کے لیے جب آدمی ہمت کو استعمال کرتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ بہت لمبا چوڑا نہیں, بس یہ ہے کہ ذرا سا چلو میری طرف, بڑھو میری طرف. تو پھر وعدہ یہ ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر لے چلتے ہیں اپنے راستے پر, ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے چلتے ہیں. اس واسطے کہ یہ میرے راستے پر چلا ہے تو پھر ہم پہنچا دیتے ہیں اسے, ذرا سی ہمت کرنے کی دیر ہوتی ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ فہرست بناؤ اپنی طرز عمل کا جائزہ لے کر, فہرست بناؤ کیا کیا غلطیاں ہیں, کیا کیا گناہ ہیں جس میں مبتلا ہو, فہرست بنا کر ہمت کر لو کہ اس گناہ سے بچنا ہے, اس سے اپنے آپ کو نجات دلانی ہے, اور اس کی طرف چل پڑو. رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ نجات عطا فرما دے. ہاں غافل نہ ہو, غفلت بری بلا ہے. جب انسان چل پڑتا ہے, یہ بھی بتا دوں کہ جب آدمی اس راستے پر چلتا ہے تو شروع شروع میں یہ ہوتا ہے کہ کشمکش کچھ دن تک رہتی ہے. کشمکش اس طرح رہتی ہے کہ کبھی نفسانی خواہشات غالب آ گئی, یہ مغلوب ہو گیا, کبھی یہ غالب آ گیا, نفسانی خواہشات مغلوب ہو گئے, دونوں میں کشتی چلتی رہتی ہے, اور کبھی اس نے اس کو ڈھا دیا, کبھی اس نے اس کو ڈھا دیا. تو مانا فرماتے ہیں کہ ان ہم کن و آ ہم کن تا غلبہ کرا باشر, کہ شروع میں گھبرانا مت اس بات سے کہ صاحب ہم نے تو ارادہ کیا تھا اور ہمت کی بھی چل پڑے تھے لیکن پھر پھسل گئے. تو فرماتے ہیں گھبراؤ مت اس پھسلنے سے, پھسلنے کے بعد پھر توبہ کرو, استغفار کرو, اور دوبارہ ہمت تازہ کرو. تو رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں وہ زیادہ ڈھانکا تھا تم کو اور تم مغلوب ہو جاتے تھے, بعد میں رفتہ رفتہ یہ ہوگا کہ تم زیادہ غالب آؤ گے, وہ کم غالب آئے گا, اور رفتہ رفتہ پھر یہ ہوگا کہ تمہیں مکمل غلبہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے. لیکن شرط ہے فکر کی اور دھیان کی. یہ دھیان پیدا کر لو, یہ فکر پیدا کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے. اور جیسا کہ اسی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ جب آدمی یہ تجافی اندر الخلود یعنی گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتے ہیں, تو رفتہ رفتہ پھر ایک نور پیدا ہوتا ہے. نور کیا پیدا ہوتا ہے کہ اسی گناہ کے کام سے بچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لذت اور حلاوت عطا فرماتے ہیں جو گناہ کے اندر اس کا ہزار درجہ بھی لذت موجود نہیں ہوتی. گناہ کی لذت تو ایسی ہے جیسے خارش کی لذت, جیسے کہ جسم میں خارش ہو گئی تو کھجانے میں بڑی لذت آ رہی, لیکن وہ لذت جھوٹی لذت, وہ بیماری کی لذت. کوئی آدمی یہ چاہے کہ صاحب ساری عمر مجھے خارش ہی رہے تاکہ کھجانے میں مزہ آتا رہے ساری عمر, تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا. حقیقی لذت اور حقیقی حلاوت یہ ہے کہ وہ خارش کی بیماری دور ہو, اور دور ہونے کے بعد صحت کی لذت حاصل ہو. وہ صحت کی لذت ہے حقیقی لذت, وہ ہے حقیقی حلاوت. تو گناہ کی لذت یہ خارش کی دھوکے کی لذت ہے, متاع الغرور کی لذت ہے, دار الغرور کی لذت ہے. اس کو چھوڑو, اور اس کے چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور عطا فرماتے ہیں, اپنی حلاوت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرماتے. یہ تو پہلی علامت تھی جو فرمائی اللہ کی طرف سے نور حاصل ہونے کی, جس کا خلاصہ جو اگر دو لفظوں میں بیان کرنا ہو تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا. التجافی اندار الغرور کے معنی ہوئے گناہوں سے بچنا, معصیتوں سے بچنا. اس کی فکر یہ اگر یہ پہلی اگر یہ بات حاصل ہو گئی, پہلی علامت حاصل ہو گئی شرع صدر کی. دوسری کیا ہے؟ ول انابت الی دار الخلود، دار آخرت کی طرف رجوع اور اس کی فکر، اس کا اشتیاق، یہ دوسری علامت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے تو انسان آخرت کی فکر اور سوچ اور اس کے دھیان میں مشغول رہتا ہے، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں پس لے کر رات تک سونے تک، بیدار ہونے سے لے کر دوبارہ بستر پر جانے تک، کتنی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ بھائی ایک دوسری زندگی آنے والی ہے آخرت کی؟ اگر نہیں آتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آخرت کو بھولے ہوئے، کچھ تو خیال آئے کبھی اور اس کی طرف اشتیاق ہو، جب کسی نیک عمل کا موقع سامنے آئے تو اس وقت میں انسان یاد کرے کہ میری اس آخرت کی زندگی کے لیے یہ معاون مددگار ہوگا، یہ ہے انابت الی دار الخلود، اس کی طرف رجوع، اس کی فکر چاہیے۔ اسی واسطے بزرگ بتلاتے ہیں کہ آدمی کو مراقبہ کبھی کبھی کرنا چاہیے، مراقبہ کے معنی دھیان، کہے کا دھیان کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آنے والے ہیں، تو اگر دن کے کسی حصے میں آدمی ذرا سا 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے یہ سوچے کہ میں ایک دن مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، اس کے بعد قبر کی منزل ہے، حشر کی منزل ہے، آخرت کی منزل ہے، اس کو آدمی سوچے، جو کچھ پڑھا ہے قرآن و حدیث نے، جو کچھ بتایا ہے کہ کیا کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، ان کا تصور کرے، ان کا دھیان کرے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اور یہی اصل ہے در حقیقت صوفیاء کرام کے مراقبہ موت کی، کہ وہ جو مراقبہ موت کراتے ہیں وہ اسی لیے کراتے ہیں تاکہ آخرت کی طرف دھیان انسان کا پیدا ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صبح سے لے کر شام تک آدمی اسی کو سوچتا رہے، اگر یہ بات ہو تو دنیا کا کاروبار کیسے چلائے، لیکن کچھ وقت تو ایسا ہو کہ انسان اس کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے۔ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو کہیں شام سے یا فرانے نے کہاں سے کسی ملک سے کوئی کپڑا آ گیا، ریشمی کپڑا تھا، بڑا خوبصورت، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا تھا، اور اس زمانے کے لحاظ سے ملائم بہت تھا، نرم تھا، تو دیکھا تو صاحب اکرام نے کہا ایک دوسرے کو دکھانے لگے، دیکھو کیسا اچھا کپڑا ہے، وہ ہر ایک اس کو اشتیاق سے دیکھ بھی رہا ہے، ہاتھ لگا کر چھو بھی رہا ہے، اس کی ملائمت کو دیکھ رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا کہ صحابہ کرام وہ کپڑے کو چھو چھو کر دیکھ رہے اور اس کو پسند کر رہے ہیں، تو فوراً ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، کہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا، کہ سعد بن معاذ کو رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ تعالیٰ نے رومال دیے ہیں جنت میں ناک پہنچنے کے لیے، وہ بھی اس ریشمی کپڑے سے زیادہ درجہ بہتر ہے۔ یعنی دیکھا یہ کہ صحابہ کرام اس ظاہری زیب و زینت کی طرف اتنے مائل ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخرت کو بھول جائیں، تو فوراً ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ آخرت میں اس سے اعلیٰ درجے کی نعمتیں ملنے والی ہیں، تاکہ آخرت کا دھیان دل میں پیدا ہو، ہر ہر لمحے پر، ہر ہر قدم پر یہ دھیان پیدا کیا گیا۔ دیکھو صبح اٹھتے ہی جو دعا تلقین فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، نیند کی آدھی موت ہے، اس کے بعد زندگی عطا فرمائی، شکر ادا کر دیا، ایک ساتھ میں جملہ اور لگا دیا و الیہ النشور، اور جانا اسی کے پاس ہے آخر میں، لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، یہ الیہ النشور کا جملہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا جو زبان سے کلمہ ادا ہو تو یہ مراقبہ پیدا کر دیا کہ بھولنا مت کہ آنا اللہ ہی کے پاس ہے، جانا اللہ ہی کے پاس ہے اور آخرت میں آخرت کی زندگی آنے والی ہے. قدم قدم پر یہ جملے ارشاد فرما کر دھیان پیدا فرما رہے ہیں آخرت کا. تو کبھی اپنے 24 گھنٹوں میں تھوڑا وقت اس کام کے لیے نکالنا چاہیے کہ جنت کی نعمتوں کو، آخرت کے عذاب کو، حشر کی ان باتوں کو جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے آدمی تصور کرے تاکہ انابت پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہو. یہ دوسری علامت. اور تیسری علامت یہ کہ والاستعداد للموت قبل نزول، کہ موت کے لیے، موت کے آنے سے پہلے انسان تیاری کرے. موت تو آنی ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کب آئے گی، اگلے لمحے آ جائے، اگلے گھنٹے آ جائے، اگلے دن آ جائے، اگلے مہینے آ جائے، اگلے سال آ جائے، کچھ پتہ نہیں. تو اس کے لیے تیار رہے انسان، یعنی آدمی اپنا کچا چٹھا، اپنا حساب و کتاب صاف رکھے اعمال کا، کہ اگر اس وقت بلاوا آ جائے تو میں صاف حساب و کتاب کے ساتھ جاؤں. کرنے والے تو اس طرح کر گئے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی نوم رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ موجود تھے، ان کے سامنے کسی نے ایک عجیب سوال کیا. سوال یہ کیا کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ کل مجھے موت آنے والی ہے، یقین کے ساتھ پتہ لگ جائے، تو آپ اس 24 گھنٹے میں، آنے والے 24 گھنٹے میں کیا کریں گے، کیا اعمال کریں گے؟ یہ سوال کیا. مقصد اس شخص کا یہ تھا، سوال کرنے والے کا، کہ بڑے بڑے علماء تھے، فقہا تھے، صوفیاء کرام تھے، بزرگان دین تھے، تو ہر آدمی بتائے گا کہ بھئی یہ ایک گھنٹے کا، یہ 24 گھنٹے کی مہلت ملی ہے، اس میں وہی کام کرے گا جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو، سب سے زیادہ افضل ہو، سب سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرنے والا ہو اور جانوں سے بچانے والا ہو. تو یہ جو اعمال بتائیں گے وہ میں اختیار کرنے کی کوشش کروں گا. یہ سوال کا مقصد تھا. تو بتایا، ہر ایک سے سوال کیا کہ حضرت آپ بتائیے کہ اگر پتہ چل جائے کل کا آپ کا انتقال ہونے والا ہے اور یقین ہو جائے تو آپ کل تک کیا کریں گے؟ تو کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، مختلف لوگ تھے. تو یہ عبد الرحمن ابن ابی نوم سے کسی نے پوچھا، جب ان کا نمبر آیا ان سے پوچھا کہ جی آپ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ تو پہلے سے پہلے کچھ اعراض برتا بتانے سے، جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ، سچی بات پوچھتے ہو؟ کہ جی سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ میرے معمولات ہیں اس کے اوپر میں ایک حبہ اضافہ نہیں کر سکتا، جو کچھ میں کرتا ہوں عام دنوں کے اندر اس پر میں ایک حبہ اضافہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس واسطے کہ پہلے ہی سے معمولات ایسے بنا رکھے ہیں الحمدللہ کہ اگر کسی وقت بھی بلاوا آ جائے تو وہ معمولات میرے لیے کافی ہوں الحمدللہ، لہذا میں اس کے اوپر کوئی اضافہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. یہ جواب دیا رہا ہوں. تو اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے کہ اس طرح اپنی زندگی کو ترتیب دیا ہوا تھا، تو ہر وقت تیار، جب بھی آ جائے تو اہلن و سہلن، اسرائیل علیہ السلام کو خوش آمدید کہنے کے تیار. تو یہ مقام بھی حاصل ہوتا ہے، کم از کم وہ درجہ نہ ہو تو کچھ تو ہو کہ آدمی اس کے لیے تیاری کرے کہ بھائی اپنا حساب و کتاب کم از کم صاف رہے، توبہ، گناہوں سے آدمی پرہیز کرنے کی کوشش کرے، اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کی طرف رجوع کرے. اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے قرۃ اللہ تعالیٰ سرۃ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو بھائی ہم تو تمہیں چھوٹے چھوٹے چٹکلے بتاتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ رات کو جب سونے لگو تو بستر پر جاؤ تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں ان سب کا ایک ایک کا استحضار کر کے شکر ادا کرو. بستر آرام دہ، الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر. میں صحت سے ہوں، الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر. بیوی بچے آرام سے ہیں، اللہم لک الحمد لک الشکر. موسم ٹھیک ہے اللہم لک الحمد للہ. جتنی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک ایک کا استحضار کر کے سب کا کہاں کرو گے, لیکن جتنا کر سکو شکر ادا کرو اور پھر استغفار اور توبہ کرو کہ یا اللہ جو کچھ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہوں اس دن میں یا اس سے پہلے, اے اللہ اپنی رحمت سے میں مجھے معاف فرما دیجیے, میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار اور توبہ کرو اور پھر جو کچھ ادعیہ معصورہ ہے سونے کے وقت کی وہ پڑھ لو اور پھر سو جاؤ. ہمارے یہی جملہ فرمایا کرتے, اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ جب موت آوگی, اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں جاؤ گے. تو یہ اہتمام کر لے آدمی, استعداد للموت, موت کی تیاری اس کے آنے سے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ سب باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تینوں علامتیں اپنی رحمت سے عطا فرمائے اور یہ عطا ہو جائے تو آیت کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث ہے من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث ایک سے زائد صحابہ کرام سے مروی ہے, کئی صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے. اور اس حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو رکعتیں اس طرح پڑھ لے کہ اس میں ان دو رکعتوں میں اس نے اپنے دل سے دنیا کی کوئی بات نہ کی ہو, دل میں دنیا کی کوئی بات نہ کی ہو, یعنی اپنے اختیار سے دنیا کی کسی بات کا خیال نہ لایا ہو, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے کہ دنیا کی کسی بات کا خیال نہ لایا ہو, اور ایک روایت میں ایک اضافہ ہے اس میں کہ اپنی طرف سے دل میں کوئی خیال نہ لایا ہو مگر اچھی بات کا, تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. یہ حدیث ہے اور بخاری مسلم وغیرہ مختلف کتابوں میں مروی ہے مختلف صحابہ کرام سے, لیکن اس میں جو بات یہاں پر حضرت تھانوی صلی اللہ تعالی صدر نے یہاں پر اس کی جو تشریح فرمائی ہے وہ ہم سب لوگوں کے بڑے کام کی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خیال اکثر و بیشتر ہر مسلمان کو جس کے اندر ذرا بھی فکر ہے دین کی, یہ خیال اکثر و بیشتر اس کو ستاتا رہتا ہے کہ بھئی ہماری نماز کیا, کہ ہم نماز کیا پڑھتے ہیں, خدا نے کیسے کیسے خیالات ہمارے دل میں آتے رہتے ہیں, اور جو خشوع کا حق ہے وہ ادا نہیں کر پاتے, نہ جانے کیسے کیسے خیالات دل میں بھرے رہتے ہیں. بعض لوگ ایسی صورت میں ناشکری بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری نماز کیا ہے, ٹکرے مار لی وغیرہ وغیرہ. تو حضرت تھانوی رضی اللہ تعالیٰ صدر نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث کے الفاظ پر غور کرنے سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں یہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنی طرف سے اپنے اختیار سے کوئی بات دنیا کی نہ کرے, یہ ضروری ہے اپنے اختیار سے. اپنے اختیار سے کرے گا تو حدیث کے منافی ہوگا, لیکن اگر غیر اختیاری طور پر خیالات کچھ آ گئے تو وہ اس حدیث کے منافی نہیں, کیونکہ لفظ یہ ہے کہ خود اپنے اختیار سے اپنے دل سے بات کرے. لہذا جو چیز ممنوع ہے نماز میں وہ یہ ہے کہ خود اپنے اختیار سے خیالات لائے, اور مختلف باتیں سوچے، یہ ہے منع. لیکن اپنی طرف سے تو دل لگانا شروع کیا تھا نماز کی طرف، جس کا بہترین طریقہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ ہے کہ نماز جب آدمی پڑھ رہا ہے تو جو لفظ زبان سے ادا کر رہا ہے ان الفاظ کی طرف دھیان دے. یعنی الحمدللہ رب العالمین کہا تو دھیان سے کہے، پتہ ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم لوگوں کی نماز تو ایسی ہو گئی نا کہ سوئچ آن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر مشین چل پڑتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. یہاں تک کہ اگر کوئی پوچھے بھی کہ بھائی کون سی سورت پڑھی تھی تو شاید یہ بھی یاد نہ آئے کہ کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا. ایسا نہ ہو، بلکہ شروع میں جب انسان شروع کر رہا ہے تو دھیان سے شروع کرے، جو لفظ زبان سے نکالے اس کی طرف توجہ دے، اپنی طرف سے اس طرح شروع کر لے. اب اس کے بعد اگر غیر اختیاری طور سے کچھ خیالات آ گئے وہ انشاءاللہ معاف ہیں، پھر تنبہ ہو جائے دوبارہ اسی مرکز پر لوٹ آئے، پھر خیالات بھٹک جائے پھر مرکز پر لوٹ آئے، پھر بھٹک جائے پھر لوٹ آئے، یہی کرتا رہے تو انشاءاللہ خشوع کا جو فریضہ ہے وہ حاصل ہوتا رہے. لہذا غیر اختیاری خیالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہاں مشق ضرور کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں وہ دھیان سے پڑھوں، اسی طرف دھیان کروں، جب بھٹک جاؤ پھر واپس آ جاؤ، بھٹک جاؤ پھر واپس آ جاؤ، پھر بھٹک جاؤ پھر واپس آ جاؤ، یہی کرتے رہو. اگر ساری عمر آدمی یہی کرتا رہے انشاءاللہ مطالبہ جو ہے خشوع کا انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے. اصل میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ انتہا درجے کی باتوں کو سننے کے بعد سمجھتے ہیں کہ نجات کا ادنا درجہ بھی اس کے اوپر موقوف. مثلا صحابہ کرام کے واقعات پڑھے نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں باغ کے اندر، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نماز پڑھتے ہوئے وہ پرندہ آ کر نخلستان کے اندر پھنس گیا، ایک طرف سے نکلنا چاہ رہا ہے نکلا نہیں جا رہا، تو دھیان اس میں لگ گیا کہ یہ میرا باغ کتنا بڑا ہے کتنا گھنا ہے کہ اس کے اندر پرندہ آ کر پھنس جاتا ہے، نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. بعد میں تنبہ ہوا کہ میں نماز کے اندر اس پرندے کی طرف متوجہ ہو گیا تو سارا باغ صدقہ کر دیا اپنے کفارے کے طور پر. حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، تیر آ کر لگا، تلاوت کر رہے تھے تہجد کی نماز میں، تیر آ کر لگا سینے پر اور سینے پر لگ گیا، لیکن اسی حالت میں نماز جاری رکھی. اس قسم کے جو واقعات ہیں بے شک وہ ان کے مقام کی باتیں ہیں، لیکن ہر شخص سے یہ مقام مطلوب نہیں، یعنی مطالبہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم بھی ایسے ہی ضرور بنو. ہاں مطالبہ یہ ہے کہ ادنا درجے کی اپنی کوشش کرو خشوع حاصل کرنے کی، کوشش کرو کہ دھیان اس کی طرف دو نماز کے الفاظ کی طرف، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے معنی کی طرف دھیان دو دینے کی کوشش کرو، غیر اختیاری خیالات آ جائیں تو انشاءاللہ معاف. دوسری بات جو حضرت نے یہاں تعریف فرمائی وہ یہ کہ دوسرا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ یہ من لم یحدث نفسہ الا بخیر، کہ دل میں اپنی طرف سے اپنے اختیار سے خیال نہ لائے مگر بھلائی کا. اس کے معنی یہ ہے کہ بھلائی کا خیال اپنے اختیار سے لانا بھی نماز میں جائز ہے، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں کہ اجہز جیشی وانا فی الصلاہ، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز کی حالت میں جہاد کی سفید ترتیب دیتا ہوں کہ اب جو جہاد پر لشکر بھیجنا ہے اس کو فلاں کو فلاں جگہ کھڑا کرنا ہوگا، فلاں کو فلاں جگہ کھڑا کرنا ہوگا، یہ ترتیب میں نماز کے اندر دیتا ہوں بعض اوقات ضرورت کے وقت. تو حضرت استدلال کرتے ہیں اس سے کہ فاروق اعظم جو ہیں یہ جو ترتیب دے رہے ہیں تو اپنے اختیار سے دے رہے ہیں، لیکن چونکہ جہاد کا کام ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لینا یہ ضرورت کے وقت ہوتا ہے کہ اور وقت اس کے لیے نہیں ملا تو جہاد سوچا بھائی چلو اب نماز کے اندر سوچ لیں، تو جہاد کا کام ہے، دین کا کام ہے، آخرت کا کام ہے، اس کو اگر انسان سوچ لے نماز میں تو وہ اختیار سے بھی سوچ لے تو حضرت فرماتے ہیں جائز ہے. حضرت فاروق اعظم کا یہ اثر اس کی دلیل ہے، اور اللہ بخیرین کا استثناء اس کی دلیل ہے. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کوئی فقہی مسئلہ آدمی کوئی سوچنے لگے نماز میں تو یہ نماز کے مناسب ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے عالم بھی، فقیر بھی، صوفی بھی، تو ان کے بھائی جو تھے وہ ذرا کچھ درویش قسم کے آدمی تھے، یعنی وہ خالص بس صوفیت ہی تھی، لیکن علم میں وہ مقام نہیں تھا جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو وہ اپنے بھائی جو تھے امام غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. ماں نے ایک دن کہا کہ بھائی تم اس کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ تو کہنے لگے جی بس میں نہیں پڑھتا. ایک دن ماں نے مجبور کر دیا کہ پڑھو، بری بات، بھائی کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کھڑے ہو گئے جا کے، تھوڑی دیر کے بعد نیت توڑ کے بھاگ گئے. تو مغلوب الحال قسم کے آدمی تھے. تو ماں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا، یہ چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ اس لیے نہیں پڑھتا میں نماز، ان کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، اس واسطے کہ ان کی نماز میں گندگی کے خیالات آتے ہیں. ان کو نماز میں، یہ نماز کے اندر حیض نفاس کے معاملے میں الجھے رہتے ہیں، اس واسطے ان کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی. وہ کچھ ایسا ہوگا کہ امام غزالی نماز پڑھ رہے ہوں گے اور اس میں کوئی مسئلہ فقہی جو اس سے متعلق ہوگا وہ کوئی ذہن میں آ گیا ہوگا تو اس کی طرف دھیان چلا گیا ہوگا، تو کہتے ہیں گندگی میں ان کا دھیان لگا رہتا ہے. میں نہیں، ماں بھی امام غزالی کی ماں تھی، انہوں نے کہا کہ وہ تو اگر کوئی خیال اس کو آ رہا تھا تو وہ کسی فقہی مسئلے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور تو اس کی ایپ جوئی میں لگا ہوا تھا نماز کے اندر، تو تیرا خیال اس کی ایپ جوئی میں تھا، وہ افضل ہے یا تو افضل ہے؟ یہ جواب دیا. تو حضرت اس لیے اگر کوئی دین کا کی بات ہو، دین کی ضرورت کی بات ہو جو اور وقت میں نہیں ہو پاتی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بھی اگر انسان اختیار سے سوچ لے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے استثناء میں داخل ہے. لیکن یہاں پر یہ کیا فرمایا کہ اپنے اختیار سے سوچے، دنیا کی بات سوچے اور اپنے اختیار سے اس کو آگے بڑھائے تو یہ ہے ممنوع، یہ خشوع کے خلاف. ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سوچو کہ بھائی اپنے اختیار سے خیالات ہم نہ لائیں، اس معیار کے اوپر کم از کم اپنی نماز کو لے آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے اس معیار پر لے آئیں کہ اپنے اختیار سے باہر کے خیالات نہ آئیں. اور یہ جو استثناء میں نے عرض کیا نا حضرت نے کے حوالے سے کہ بھائی دین کی بات، آخرت کی بات یہ سوچنے میں مذائقہ نہیں، اس کو بھی کوئی بہت لمبی وسعت دینے کی ضرورت نہیں. مولوی آدمی تاویل بہت کرتا ہے کہ بھائی یہ بھی اس کا بھی تقاضا دین، یہ بھی دین کا تقاضا ہے، یہ بھی دین کا تقاضا ہے، یہ بھی دین کا تقاضا ہے، تو وہ بہت سارے تاویلات کر کے بہت ساری چیزوں کو اس طرح میں شامل کر لیتا ہے. تو ایسی تاویل کرنے کی بات نہیں، بلکہ جو واقعی ضرورت ہو تو اس کو اس وقت میں اس اجازت سے، سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں اپنے آپ کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرو کہ نماز کے الفاظ کی طرف توجہ ہو. اور اس کا یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کر کے فارغ ہو گئے، یہ مستقل مشق کی چیز ہے، مشق سے حاصل ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کوشش کی اور اس کے بعد چھوڑ دیا. ہر مرتبہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو عزم تازہ کرو، ہمت تازہ کرو، اور اس کے بعد یہ نسخہ استعمال کرو کہ اپنے الفاظ جو زبان سے نکال رہے ہیں ان کی طرف دھیان ہو. غیر اختیاری بھٹک جائے تو پھر تنبہ کے اوپر واپس آ جاؤ. تو اس طرح کرنے سے رفتہ رفتہ انشاءاللہ خشوع کا مرتبہ حاصل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے ہم سب. لا الہ الا اللہ. آگے ایک اور حدیث پڑھ کر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہے کچھ وقت تھوڑا سا نا, پانچ سات منٹ ہے, ایک چھوٹی سی حدیث ہے. نماز یہ فرمایا, ایک حدیث کے الفاظ ہے تو فرمایا کہ انما, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انما الصلاۃ تمسکن و تضرع و تقنع یدیک ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي ومن لم يفعل ذلك فهي كذا وكذا. فرمایا کہ نماز نام ہے مسکنت کے اظہار کا, مسکنت کے اظہار کا, اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی مسکنت کا, اپنی بیچارگی کا اظہار, اور اللہ کو پکارنا, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنا. اور نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا کہ یا ربی یا ربی, اے پروردگار اے پروردگار, یہ الفاظ ہیں. تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ نماز نام ہے بیچارگی اور تمسکنت کے اظہار کا. تو اشارہ, تو تعلیم یہ دے دی کہ جب نماز شروع کرو تو صرف اتنی بات نہیں کہ بس یہ کسی طرح فریضہ سر سے اتر جائے, بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعضاء کو, اپنے جوارح کو, اپنے پورے جسم کو, اپنے پورے وجود کو اس طرح رکھو جیسے کہ ایک بڑے کے سامنے مسکنت کا اظہار کیا جاتا ہے. بے فکری سے غفلت کے عالم میں کھڑے نہ ہو بلکہ مسکنت کا اظہار کرو اور عاجزی کا اظہار کرو. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ نمازی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نماز کے اندر تو ہے نہیں, زیادہ مراد اس سے نماز کے بعد ہے. لہذا اس حدیث سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت نہیں ہے یا سنت سے ثابت نہیں ہے. اس حدیث میں صاف صاف بتایا گیا کہ تکنع یدیک یقول ترفعهما الى ربک مستقبلا ببطونهما وجهک, یہ الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرو. تو یہ حدیث متعدد حدیث کی کتابوں میں ہے, ترمذی شریف کے اندر بھی ہے, اور بحث مجموعی ایسی ہے کہ اس کو بالکلیہ ضعیف کہنا مشکل ہے. لہذا یہ دعا کرنا اس سے ثابت ہوتا ہے نماز کے بعد. اور یہ تو ہے کہ آدمی نماز کے اندر ایسی حیات اختیار کرے کہ جس میں تمسکن ہو. اسی واسطے غیر ضروری حرکتیں, ہاتھ اٹھا کر بار بار کھجانا, کپڑے درست کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ سارے اعمال جو ہیں یہ خشوع کے منافی ہیں. ان کو اپنی صحیح طریقے پر ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ان تمام ارشادات پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.